وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم. درشي فري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد تفسیر بیان کرنے سے پہلے پھر عرض گزار ہوں، سب دوست سن لیں، جہاں تک میری آواز گئی ہے، جنہوں نے بھی قرآن شریف میرا پڑھنا سنا ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیں، کیونکہ آج پھر میں نے وہی آیت پڑھی ہے. سنتوں سے پہلے، سنتوں کے بعد، کسی وقت بھی آج ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کر لیں، کیونکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سجدے کی آیت ہے. جتنے لوگوں نے میری آواز سنی ہے، جہاں تک آواز گئی ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی، آواز ان کے کانوں میں گئی ہے، وہ سجدہ تلاوت ضرور کر لیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ سجدے والی آیت آج بیان ہو جائے، تاکہ آئندہ اس کے بیان کی ضرورت نہ رہے. گزشتہ جمعہ اس کو بیان پڑھا تھا، لیکن اس کا بیان مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے آج اس کو پھر پڑھنا پڑا ہے. ایک نشست میں اگر بار بار آیت پڑھی جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ ہوگا، لیکن جتنے لوگوں نے سنی ہے سب نے سجدہ ایک مرتبہ کرنا ہے. اس لیے میں نے یاد دہانی کرا دی ہے تاکہ کوئی بھی بھول نہ جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ ہی کی طرف بلانا، اللہ ہی کی دعوت، اللہ کا پکارنا ہی سچا ہے، اور اس کے سوا یہ مشرکین جن بتوں کو پکارتے ہیں یا کسی کو خدا کا شریک سمجھ کر پکارتے ہیں تو وہ پکارنے والے بت مجسمے کچھ نہیں سنتے، اور جس طرح پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلانا بے فائدہ ہے کہ پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر پانی نہیں ٹھہرتا، پانی کو نہیں پکڑا جا سکتا، ہتھیلیاں پھیلا کے پانی منہ تک نہیں لے جایا جا سکتا، اسی طرح ان کافروں کو بھی ان بتوں کے پکارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ لوگ جو بتوں کو نہ پکاریں مگر کسی اور کو اللہ کا شریک سمجھیں وہ بھی اسی بات میں داخل ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق یا اللہ کا کسی طرح شریک سمجھتے نہیں ہیں. کوئی نبی ہو یا ولی ہو، ہم کسی کو اللہ کا شریک ہرگز ہرگز نہیں سمجھتے. اس لیے کوئی ہم پر اگر ایسا الزام لگائے کہ ہم نبی کو پکارتے ہیں، صحابہ کو، اولیاء کو پکارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم ہرگز ہرگز کسی کو کسی طرح اللہ کا شریک مانتے، ذرا اونچی کہہ دیجئے، نہیں. جب ہم انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے انکار کے بعد کوئی ہم پر اگر الزام لگاتا ہے تو وہ بہتان لگاتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے الزام لگانے سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں. جب اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہیں تو کسی کے مشرک کہنے سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خود سے نہیں کچھ کرتے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کے جلووں سے، اللہ کی برکات اور اللہ کی رحمت سے مظہر ہوتے ہیں. معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہے، ظاہر اس کے بندوں سے ہوتا ہے. تو ہم لوگ ان لوگوں کو، یعنی انبیاء اولیاء کو، ہرگز ہرگز اللہ کا شریک نہیں مانتے، اور ذاتی طور پر متصرف اختیار والا بھی نہیں مانتے. ان کو ہماری مدد کرنے کی طاقت دینے والا اللہ تعالی. لہذا شرک کا گمان خیال ختم ہو گیا. اگر اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے، اور سمجھ کر پھر کوئی بات کرے. جب تک کوئی پوری طرح نہیں سمجھے اس وقت تک اس کو زبان کھولنی نہیں چاہیے. فرمایا وما تعاؤ الکافرین الا فی دلال، اور کافروں کی ہر دعا ہٹکتی رہتی ہے. اگر یہاں پکار سے مانے لیے جائیں تو وہ بتوں کو پکارتے ہیں تو بت تو سنتے نہیں، بت تو سنتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی آواز کھٹک ہی رہی ہے نا. اور اگر یہاں مانے دعا ہو تو دعا کا معنی یہ کہ کافر دنیا میں جتنی دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کی کوئی ایک آدھی بات قبول ہو جائے تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ جب ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوتی نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کی دوسروں کو عبادت کے لائق سمجھ لیا ہے، وہ یاد رکھیں کہ جس طرح پانی بے شعور ہے اور ہمارے پکارنے سے اوپر چڑھ کر آ کر ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا، ایسے ہی بت بے شعور ہیں، وہ کسی کی فریاد ہرگز سن نہیں سکتے. اور کافر کی تو اللہ بھی نہیں سنتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں. اس کے بعد ہمارے لیے کسی شخص شبہ کی گنجائش نہیں رہتی, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہے وہ لوگ کسی طرح بھی فائدہ حاصل کر سکتے نہیں. دنیا میں یا آخرت میں کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, یا یہ مانے کیے جائیں گے کہ وہ بتوں سے جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول. کافر جو بتوں سے دعائیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی, سب برباد ہے, اس کا کچھ نفع نہیں. اس لیے کہ بتوں سے مانگنا شرک ہے, اور وہ کچھ دے سکتے نہیں ہیں, کسی نفع نقصان کے وہ ہرگز مالک نہیں. جب مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی, ہم نے جان لیا, اس کے بعد بھی اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو پھر ہم جیسا نا سمجھ اور نادان کون ہوگا کہ جس کو کھول کھول کے بات بتا دی جائے پھر بھی وہ نہ سمجھے. قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بھی کسی طرح شریک نہیں ہے, اور بتوں کو معبود سمجھنا یا اللہ کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے. کسی کو بھی اللہ کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے, اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اب چونکہ یہاں پر آپ سن چکے ہیں والذین یدعون, الذین سے مراد وہ چیزیں جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں, اللہ کے سوا ان کو معبود سمجھتے ہیں, اس میں بت ہوں یا بندے ہوں جو بھی ہوں وہ شریک ہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو جو شریک ٹھہرائے وہ غلط ہے. میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کافر ایسا ہے کہ اس کی تو وہ جس کو معبود بنا لے, خواہ وہ بت ہو یا کوئی ہو, وہ تو اس کی نہیں سنتا, لیکن ایمان والے کو یہ طاقت حاصل ہے کہ جو اللہ تعالی کا سچا بندہ بن جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے, پھر پانی اور پتھر اس کا حکم سنتے ہیں. اس کی حکومت پانی پر بھی ہوتی ہے, اس کی حکومت پتھروں پر بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے, اور اللہ کی مخلوق میں یہ چیزیں پھر اس بندے کی اطاعت کرتی ہیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ انہوں نے دریائے نیل کو چلایا, مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا, حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے اپنی جوتیوں کو ٹھیک کر رہے تھے, پاس ہی کوڑا رکھا ہوا تھا درہ, اٹھا کے زور سے زمین سے مارا, فرمایا کیوں ہلتی ہے, کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اسی وقت زمین ہلنا بند ہو گئی. علماء فرماتے ہیں اس کے بعد مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا, زلزلے کب آتے ہیں؟ جب عدل نہیں ہوتا. اور آج کل جو حال ہے دنیا بھر میں وہ ہمارے سامنے. لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو اللہ کا بندہ بن جائے, نبی کا غلام بن جائے, اس کی پانی پر بھی حکومت ہوتی ہے, اور اس کی پتھروں پر بھی, زمین پر بھی, پہاڑوں پر بھی حکومت ہوتی ہے. اگر اس طرح سے واقعات سناتا رہوں, تفصیل ہے بڑی, دیگر صحابہ کے بھی واقعات ہیں, صحابہ کے بھی واقعات ہیں کہ جنگوں میں گئے, دریا پار کیے، دریا پار کرتے ہوئے صحابہ کا جو سامان دریا میں گرا دریا نے واپس کر دیا. پہاڑوں کے دامن میں جب ضرورت پڑی صحابہ کو، صحابہ نے آواز لگائی تو جانوروں نے بھی حکم سنا اور جگہ خالی کی. ایسے واقعات بھی ہیں. اگر ہم نہ سمجھیں، ان پر توجہ نہ کریں اور اس کے باوجود نہ مانیں تو ان ہستیوں کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا ہی نقصان ہوتا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا معبود بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تو گویا اس میں جو قوت آ جاتی ہے وہ قوت وطنی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا عطا ہے. مگر اس طرح وہ اللہ کا شریک نہیں بن جاتا. اسی طرح اللہ کے ساتھ اس کا مثل یا اس کے برابر یا اس جیسا نہیں ہو جاتا. بندہ بنتا ہی جاتا ہے، مگر اس کو جو کمال بن جاتا ہے آدھار ایسے ہیں وہی جسمانی، مگر اس میں قوت آ جاتی ہے رنگ. اور اس کی مثالیں بھی آپ حضرات سنتے ہیں. بہادروں نے جو غلطی کی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری بات کو سمجھایا. جب تم نے مان لیا کہ اللہ خالق ہے تو پھر اللہ کا حکم مانو. اللہ فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، اور اگر کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے تو پھر اللہ کو اچھا لگتا نہیں. اسی لیے اس نے بننا سارے گنا معاف کر سکتا ہوں، صرف معاف نہیں کر سکتا. معبود ہرگز نہیں سمجھتے. اور پھر یہ بھی سمجھا جائے، عقل سے کام لیں ہم لوگ، کہ ہتھیلیاں پھیلا کر پانی دینا مشکل ہے. ہتھیلیاں پھیلا کر پانی دینا مشکل ہے کہ جب تک چلو نہیں بنائیں گے پانی ٹھہرے گا نہیں. سیدھی ہتھیلی پر، پھیلی ہتھیلی پر پانی نہیں ٹھہرتا، پانی نہیں آتا. تو پانی کا حاصل کرنا کتنی مشکل بات ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ پانی آسانی سے نہیں ملتا، تو رب آسانی سے کیسے مل جائے گا؟ اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو صحیح طریقہ ہے. غلط طریقے سے خدا ملتا نہیں. اور وہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا کہ اگر چائے میں میٹھا دیکھنا ہو تو کان میں ڈالنے سے، ناک میں ڈالنے سے، آنکھ میں ڈالنے سے، سر میں ڈالنے سے میٹھا معلوم نہیں ہوگا جب تک زبان سے چکھیں گے نہیں. تو صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جو لوگ صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے وہ لوگ نقصان اٹھاتے. کیا اٹھاتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہیں کی طرح ہو جائے تو آپ کی مرضی، ورنہ بات آپ کو کھول کر سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد پھر کسی شک شبے کی گنجائش نہیں رہے. اس میں اور بہت سی باتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. آگے چلیے، میں وہ آیت سجدہ پھر پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے سن لی ہے ان کو تو معلوم ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ پھر سن لے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس آیت کو سننے والے سجدہ تلاوت ضرور کر لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں. آسمان والے بھی اور زمین والے بھی کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ ذرا اونچی کہیے گا, اللہ کو. خوشی سے کریں یا مجبوری سے؟ تو آؤں وہ کر رہا. وہ سجدہ کر کے خوشی پائے یا سجدہ کرتے ہوئے کراہت محسوس کرے, مجبورن کرے. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ دل سے کرو یا برے دل سے کرو؟ خوشی سے کرو نہ خوشی سے کرو, سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو ہو سکتا نہیں. وَمِلَادُهُمْ بِالْعُطُفِ وَالْآفَانِ, اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام. سنیں, یہ پرچھائیاں مراد سائے, شیڈو, سایہ ہوتا ہے نا. آپ دھوپ میں ہو تو آپ کا سایہ پڑتا ہے نا. ہم کثیف ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا. نور کا سایہ نہیں, ہمارا سایہ ہے, ہم نور نہیں ہے نا. کوشش کریں ہم نور بن جائیں, شاید ہمارا بھی سایہ نہ رہے. سنیں, سارے صبح مغرب کی طرف اور شام کو کس طرف ہوتے ہیں؟ مشرق کی طرف. کبھی آسمان کھڑے ہونا, آپ دیکھیں سایہ کس طرف ہوتا. یہ جو سائے ہیں یہ رب کی طرف سے, ان کی حرکتیں جو ہیں یہ بھی رب کی اطاعت پر مبنی ہیں. اطاعت کے معنی فرما برداری. انسان سرکش ہو جاتا ہے, نافرمان ہو جاتا ہے. پنجابی اس کے اندر میں آپ ادھرا ہو جاتا ہے, اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر نفس و شیطان کی فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے. مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا سایہ اس کے قابو میں نہیں ہے. اے انسان, تو اپنے سائے پر تو قابو نہیں پا سکا, تو خدائی سے کیا لڑے گا؟ اپنے نفس کو قابو کر, شیطان سے چھٹکارا حاصل کر. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو تسلیم کر لے گا تو تیرا یہ خواب پورا ہو سکتا نہیں, کیونکہ جب تک تو اللہ کا فرما بردار نہیں کرے گا کوئی اور تیری فرما برداری نہیں کرے گا. اور اگر تو اللہ کا فرما بردار بن جائے تو یہ ساری چیزیں تیرے پیچھے لگ جائیں. تم دنیا کو لات مارو, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. اور تو دنیا ہاتھ آنے والی چیز پیچھے پیچھے لگائے رکھے گی, قریب ہو جائے گی, آپ لپکیں گے تو پھر اور دور ہو جائے گی. اور اس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی. اور اللہ والوں کو دیکھ لو, انہوں نے دنیا کو چھوڑا, دنیا ان کے پیچھے پیچھے. آج بھی دیکھ لو, وہ اپنی قبروں میں آرام فرمائے, دنیا پیچھے پیچھے. اور ہم نے یہ سبق ان کو دیکھ کر بھی اگر نہیں سمجھا تو پھر ہم نے کیا پایا, کیا حاصل کیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, جو لوگ سجدہ نہیں کرتے, یہ ان کے لیے بتایا گیا کہ تم اپنے سائے کو دیکھو, اور تمہارا سایہ تو اللہ کا حکم مان رہا ہے. تم عقل والے ہو کر اللہ کا حکم نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے سائے سے بھی برے ہو. تمہارے سائے جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اب تم نہ کرو تو پھر تم جیسا بدبخت کوئی. آسمان اور زمین دونوں کا ذکر آیا ہے, اس سے مراد فرشتے بھی ہیں, اہل ایمان بھی ہیں, اور ظلال سے مراد جسم بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہاں ایک بات کرتا چلوں, مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مومن سجدہ خوشی سے کرتا ہے، منافق مجبوری سے کرتا ہے. جس کو نماز پڑھنا پسند نہ ہو، اچھا نہ لگے، سمجھ لو اس کے اندر ایمان پختہ نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا نماز کا وقت آئے تو لپکتے ہیں نماز کے لیے، شوق ہوتا ہے، اور بہت سے مجبور ہوتے ہیں. تو جو مجبوراً سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تو وہ کر رہا ہے مگر وہ جان لے کہ اس کے ایمانی حالات اچھے نہیں. اس سجدے کی لذت صرف مومن کو مل سکتی ہے، منافق کو مل سکتی نہیں. اور جن کو یہ لذت ملی ہے ان سے پوچھو، ان کو جو مزہ سجدے میں آتا ہے وہ کسی اور شہر میں آتا نہیں. کہنے والے نے اسی لیے کہا نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، سجدہ کر کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ارے تو اللہ کے سامنے جھک جا، تجھے کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. اور اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو پھر ہر ایک کے سامنے جھکتا رہے گا اور کچھ حاصل اور جو اللہ کے سامنے جھکے ہیں ان کو دیکھو عزت ملی ہے. کیونکہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند بھی اتنا ہی کرتا. اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، مگر سجدہ جب بھی کرو تو خوشی سے کرو. اور اگر سجدہ کرنے میں لذت نہیں آتی تو اپنے ایمان کی حالت کو درست کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں. کیونکہ عبادت میں مزہ نہ آنا یہ نفاق کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اندر ابھی منافقت ہے، دنیا ہے اور چیزوں کی خواہشات اور لذتیں ہیں. جنہوں نے ہمیں ایمان کی لذتوں سے روک رکھا ہے ان چیزوں کو نکالیں. اور چار پانچ دن کی بات نا، خود جمعرات سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، پھر دیکھنا لوگوں کو سجدے زیادہ کریں گے نا، مسجدیں بھری ہوں گی. ابھی تو آخر وقت تک مسجد بھرتی ہے، جمعے میں پھر ماشاءاللہ میرے آنے سے پہلے ہی آدھی سے زیادہ بھری ہوگی ماشاءاللہ. یہاں تو لوگ پہلے بھی آتے ہیں لیکن رمضان میں آپ دیکھیں گے لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ نماز پڑھی جائے گی زیادہ. تو اس کا نام علی، بڑے کو علی اکبر، درمیانے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اکبر، تینوں کا نام علی. پہچان کے لیے اکبر، اوسط اور اکبر کے لفظ لگے ہوئے. یہ درمیانے جن کو ہم امام کہنے عابدین کہتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ، رات کو تحجد کے علاوہ روزانہ 1000 رقم پڑھا سکتے ہیں. کہنا آسان ہے، سر پہ دکھانا. ہم سال میں ایک دو بڑی راتیں شب برات آ جائے، شب قدر آ جائے، کچھ ایسا 30 نفل پڑھ لیں، بہت بڑی مشکل سے. روزانہ 1000 نفل پڑھنا آسان بات ہے. ایسی ہی روایت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ وہ بھی روزانہ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے. 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو عزت ملی ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے خود کو جھکایا، اللہ نے ان کو بلند بھی اتنا ہی. اور اگر ہم ان کو دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں کرتے اور فرض بھی ادا نہیں کرتے تو پھر بتائیں ہمیں عزت کا حق ملے گی؟ خوشی سے سجدہ کرنا چاہیے عبادت میں، لذت اسی وقت ملے گی جب دل میں ایمان کا نقش صحیح ہوگا، اچھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. سنیں، سائے سے مراد ظاہر اور جسم اگر لیا جائے تو سجدے کی نسبت اس کی طرف صحیح ہوگی. اور فرمایا بل وجود کی بل آساس صبح و شام، یہ جو عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے اس کو اصیل کہتے ہیں، اصیل وقت. تو آسار کا لفظ آیا تو اس سے مراد صبح و شام کے وقت، جو صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، جن کی صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہوتی ہے، شام بھی جھکنے سے ہوتی ہے، ان کے لیے سارا وقت اچھا ہی گزرتا، ان کا سارا وقت اچھا. صبح سنتا کرے، شام سنتا کرے تو بولو پھر سارا دن اچھا گزرے گا یا نہیں؟ رات کو سوتے وقت سنتا کر کے سوئے، صبح اٹھ کے سنتا کر لیں تو ساری رات بھی اس کی اچھی گزر. رات عشاء کی نماز پڑھ لو، سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر وقت پہ پڑھ لو تو رات کو سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اور آدھی رات تک دنیا میں جاگتے رہے، دنیا کے کام میں لگے رہے، صبح اٹھے دھوپ چڑی ہوئی تھی، ساری رات ایک ایک لمحہ کوئی نیکی نہ کمائی، کوئی ثواب نہیں کمایا، وقت کمایا، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں. پانچ نمازیں ٹوٹل رکعتیں ملائی جائے تو 50 بنتی ہیں، اور کوئی کوئی ہوگا جو ایک رکعت میں ایک منٹ لگاتا ہوگا، ورنہ ایک منٹ سے کم بھی اکثر لگاتے ہیں. یہ 50 رکعتیں پونے گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہیں. صبح شام کا وقت ملا لیا جائے پانچوں نمازوں کا تو کتنا ٹائم جائے گا؟ تقریباً پونا گھنٹہ. میں کہتا ہوں بہت زیادہ لگا لو، ایک گھنٹہ ہوگا تو 24 گھنٹے میں ہم ایک گھنٹہ خرچ نہیں کر سکتے، جبکہ دنیا کے لیے کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں. سینما دیکھنا ہو، میلہ دیکھنا ہو، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں، دنیا کے کسی اور کام میں لگے ہوں تو وقت کی ہمیں پرواہ. وزیر امیر سفیر کا انتظار کرنا ہو تو گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، سڑکوں میں لائن لگا لیں گے، جو بھی کچھ کرنا ہو کر لیں گے. اللہ کے لیے پورے دن میں ایک گھنٹہ بھی اگر ہم نہیں نکالتے تو پھر ہمارا وقت کس کام ہو؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ہم سب کو ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے کہ اب تک جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا، آئندہ ہم اپنی ان غلطیوں پر قابو پائیں گے اور ان کو چھوڑ کر نیکی اختیار کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے اور نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اتنی اچھی مثال تھی، تمہارے سائے جھکتے ہیں اور تم نہیں. کتنی عجیب بات، اس کو اگر گہرائی میں جا کر سوچا جائے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات. یہ انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی تھی، تجھے مقام کیا تھا، تم نے اس کو ضائع کر دیا. آج بھی اگر تم چاہتا ہے کہ دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنا لے، اختیار کر لے، تیرے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی. اور اگر اس کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اپنا نقصان کرے گا تو، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، آپ فرمائیے کون رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، بتوں کی پوجا کرنے والوں سے پوچھا جائے تو تم ان بتوں کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو، ان کو معبود سمجھے ہوئے ہو، یا ان کو خدا سمجھے ہوئے ہو، آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا کون، کس نے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، کس نے دریا بنائے ہیں، کس نے زمین کو بنایا، کس نے آسمانوں کی چھت بتائی، قل للہ، میرے حبیب آپ ہی کہہ دیجئے، ان کو تو معلوم نہیں، یہ کیا جواب دیں گے، آپ فرما دیجئے اللہ، کیا فرما دیجئے، ذرا اونچی محبت سے کہیے اللہ جل جلالہ، اللہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے زمینوں کا بھی رب، قل اتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا وما تقوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بلا برا نہیں کر سکتے، جو اپنے نبے اور کام کے صادق نہیں، جب ان کو کچھ اختیار کچھ نہیں تو تمہیں کیا دیں گے، تم نے کن کو پوچھنا شروع کر دیا، کن کو اپنا دوست بنا لیا، مددگار بنا لیا، یہ کچھ کر سکتے، تم نے کبھی چاند کی پوجا شروع کر دی، کبھی سورج کی پوجا شروع کر دی، کبھی پانی کی، کبھی آگ کی، کبھی پہاڑوں کی، اور یہ تو سب مزاج ہے، یہ تو سب مزاج ہے، ان سب کا خالق کون ہے، کون ہے، اصل کو چھوڑ کے نقل کے پیچھے جاتے ہیں، وہ نقل جس کو کچھ حاصل نہیں، کوئی اختیار نہیں، وہ اپنے نفع نقصان کا مالک بھی، یہاں سے کچھ شرارتیوں نے، کچھ گستاخوں نے، کچھ بےمانوں نے، کچھ ناقدوں نے، خبیثوں نے، اور جو چاہے لفظ آپ کہہ لیں، کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے، جو اللہ کے سوا جن کو تم ولی کہتے ہو ان کو کوئی اختیار نہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے نہ نقصان، تو نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا، تو ان کو بھی کوئی اختیار نہیں، اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، انہوں نے آگے یہی باتیں جو بتوں کے بارے میں تھی یہ نبیوں ولیوں کے بارے میں کہنی شروع کر دی، اللہ جو باتیں بتوں کے بارے میں فرما رہا ہے وہ نبیوں ولیوں کے لگا، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں، پوچھ رہا ہوں آپ کو، آئے تو پورے سب کے بارے میں اس کو فیصلہ دیا جائے نبی ولی پر تو یہ ظلم ہے یا نہیں، اور آپ جب میں نے اولیاء کے بارے میں ایک آیت پر تین مہینے تقریر کی تھی، آپ کو یاد گیارہواں پارہ جب بیان ہو رہا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس میں لفظ اولیاء پر تین مہینے تقریر کی تھی آپ کے سامنے، یعنی تقریباً بارہ جملے ایک ہی لفظ اولیاء کو پڑھائے تھے، اس وقت آپ کو میں نے من دون اللہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اولیاء من دون اللہ کیوں ہوتے ہیں، اور یہاں من دون ہی اولیاء کا لفظ ہے، اس سے مراد کون ہے، بت، ذرا اونچی کہیے بت، اللہ کے سوا جنہوں نے بتوں کو اللہ کا شریک سمجھ دیا، یا اپنا معبود سمجھ لیا، یا اپنا مددگار سمجھ لیا، یہ بت کوئی نفع نقصان رکھتے نہیں، کوئی مالک نہیں، اپنی جان کو بھی کوئی برا بڑا نہیں پہنچا سکتے، اب مجھے بتائیے کہ نبی ولی اور بتوں میں فرق ہے یا نہیں، کتنا فرق ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، تو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیت کو نبیوں ولیوں پر لگانے والے ظالم ہوئے یا نہیں ہوئے، اور پھر ظالموں کو ہدایت ملتی، واللہ ہدا ہے سکھوں کو ظالم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں، ان لوگوں کی طرح جو لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر غلط فہمی میں کوئی غلط بات کہہ جاتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں، نہیں چاہیے، ہمارا کام بتا دینا ہے، ہم زبردستی نہیں کرتے، آپ کو وہ پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے، جدھر وہ جائیں گے ادھر آپ بھی چلے جائیں، ہمارا کام صرف بتانا، ہم کوئی زبردستی کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آئیے اب ذرا اس کا جواب دے، کوئی ہے عقل مند کوئی کہے گا نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرمائی ہے کسی سے جواب ہو سکتا، اللہ فرماتا میرے حبیب ان سے فرما دیجیے، ان سے کہو دیکھو اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، وہی ان کو برقرار رکھتے ہوئے وہی مالک ہے، وہی بات ہے، تم نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، سنو یہ بتاؤ انتا اور اختیارا آنکھ والا اور نابینا برابر ہو سکتے؟ ذرا اونچی گئی ہے اور اونچی گئی ہے، انتا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم کیا اندھیریاں اور اجالے یہ برابر ہو جائیں؟ ظلمت ہے، اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، آنکھ والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، حق اور باطل بھی برابر نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ بھی برابر نہیں ہو سکتا، کھوٹا اور کھڑا بھی برابر ہے، تو سنی اور وہابی بھی برابر نہیں، سمجھ آ گئی بات سمجھ میں آ گئی؟
اللہ عزت دینے والا ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی جانا نہیں دے،
اور جس کو عزت نہیں ملی اس کو اپنے برابر ہرگز نہیں سمجھیں گے۔ یہ لاکھ سونے کے بن کے آ جائے جب ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں تو یہ ان کو کوئی درجہ مرتبہ بھی حاصل نہیں۔ اسی لیے دیکھ لو جتنے غوث کو تم افغان ہوئے سارے کھلی ہوئے، کسی اور فرقے میں تمہیں کوئی ولی اللہ نظر نہیں،
چاروں سلسلوں کے تمام اولیاء کرام مشرق و مغرب دونوں کو شمار میں جس قدر کی اولیاء نظر آئیں گے سارے کے سارے سنی۔
اللہ کسی اور درجے میں کوئی علامہ مشتحد پتی اس طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن کوئی ولی اللہ، یہ ہم لوگوں کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل، بہت بڑی دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شیخ الاسلام، میرے دوستوں اور بزرگوں، انتا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا، تاریکیاں اور اجالا برابر کوئی نہ کہے آپ مانیں گے نہیں۔
اللہ فرماتا اب جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم،
سانس ٹوٹ گیا تھا، علیہم آخری لفظ ہے، کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ ایک شخص کاغذ کا کپڑے کا پھول بناتا ہے، بظاہر شکل ویسی ہی لگتی ہے، تو تم نے سمجھ لیا اس نے بھی پھول بنا لیا تو لہٰذا یہ بھی خالق ہو گیا، اور تم نے سمجھ لیا جتنا اللہ بناتا ہے یہ بھی بنا لے گا، دانت اللہ نے بھی بنائے ہیں، آج کل ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں، دونوں کا بنانا ایک جیسا ہے، برابری ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے، کیا ان کو اللہ کا شریک مانا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر مصنوعی بارش برسانے لگ جائے، اپنی طرف سے اور ایسے کام کرنے لگ جائے تو ہم ان کو پھر بھی اللہ کا کسی طرح شریک سمجھ سکتے نہیں، کیونکہ دیکھو نا آپ کا ایک ناخون جدا ہو جائے، نیل ناپن آپ کے جسم سے،
دنیا کی طاقت مل کر ویسا ناخن بنا سکتی؟ اب دور کیوں جائیں گے؟ آج کل بالوں کی بیماریاں، ایک بال آپ کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، ویسا بال کوئی اور بنا سکتا؟ بالکل ویسے اگر بنا سکتے ہوتے تو کوئی گنج، گنج کا علاج سارے یہ جتنے بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی محروم نہیں نہ رہتا. جتنے بال گول بال ہو چکے ہیں سب سارے گول بال ہو جاتے ہیں، مگر کوئی ایسا کر سکا نہیں.
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
میرے ابھی فرما دیجیے، اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ محبت سے کہیے اللہ. اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، بغیر کسی شریک کے، بغیر کسی برابری کرنے والے کے، نہ کوئی اس کی مثل، نہ کوئی اس جیسا، نہ اس کی کوئی ہمتری کرنے والا. کوئی کسی طرح کی اس کا ہر کس ہر کس ہر کس شریک سفر پر ساری کائنات مل کر کوئی بھی اس کی برابری کر سکتی کسی طرح؟ لاکھ چیزیں بنا دو، امریکہ والوں نے تباہ کرنے کے لیے بارود بنا لیا، یورینیم بنا لیا، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، نائٹروجن بم، میزائل، اینٹی میزائل، سب کچھ بنا لیے. میزائل روکنے کا آلہ تو بنا لیا، اسرائیل روکنے کے لیے کچھ کر سکے؟ پوچھ رہا ہوں، کہاں ان کی طاقت؟ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں یہ لوگ، موت سے بچنے پر قادر ہمت نہیں ہوتی کہ موت سے بچ کر سکے. بڑی کوشش کی انہوں نے طرح طرح سے، لیکن جس کو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے یہ اس سے خود کو بچا سکتے نہیں. زلزلہ آتا ہے اس کو روک سکتے ہیں، طوفان آتا ہے جو آتا ہے اس کو روک سکتے ہیں. سپر پاور کا ایک ہی پاور ہے، جن سے تو وہ بوریوں پہ بیٹھنے والے میرے نبی کے غلام بن گئے ہیں. جو طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدل دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ کچھ کر دیتے ہیں جو اس طرح کی سپر پاور کو نصیب نہیں. انشاءاللہ اللہ یا اللہ. رمضان شریف کے بعد اس آیت کو بیان کروں گا. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم رمضان شریف میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمائے اور ہمیں اس کا احترام کرنے، اس میں ذوق شوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں پھر اعلان کر رہا ہوں، میں نے آیت سجدہ پڑھی، جہاں تک میری آواز گئی کسی کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، میری آواز انہوں نے سنی، ان سب کو آج سنتوں سے پہلے، سنتوں کے بعد کسی وقت سجدہ تلاوت ضرور کر لیں تاکہ کسی کے ذمے نہ رہے. اور یہ اگر سجدہ نہ کیا جائے تو اس کے پیسے نہیں ہوتے کہ بعد میں پیسے دے کے جان چھوٹ جائے. سجدہ تلاوت ضرور کر لیں. اور باقی یہ بیان انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد، ان سے رمضان شریف میں دیگر موضوعات بیان ہوتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ جمعہ اللہ ہمیں رمضان میں عطا فرمائے گا.
شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرا مدینہ چاہے، مدینہ چاہے، مدینہ چاہے، مدینہ چاہے، مدینہ، کتنوں سے بڑھ کر تیرا مدینہ چاہے مدینہ چاہے مدینہ چاہے مدینہ آمو نبی کا راضی سنارا
شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ
مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اس روز پر کل تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مجھ دکھیا پر نظر کرم ہو آقا آقا مجھ دکھیا پر نظر کرم ہو دور میرا کب رنج علم ہو دور میرا کب روتی ہے آنکھیں جلتا ہے سینہ روتی ہے آنکھیں جلتا ہے سینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ